بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم تم میں سے جو مرد یا عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح بھی کر دو. یہ بھی سمجھا مرد ہمارے ہاں 30-40 سال کے ہو جاتے ہیں شادیاں نہیں کرتے عورتیں بیچاری ایسی بیٹھی رہتی ہیں ان کی بھی شادیاں نہیں ہوتی یا پھر ایسے کسی کی بیوی فوت ہو گئی اور بغیر بیوی کے وہ اور کسی کا خاوند فوت ہو گیا وہ بیوہ ہے حکم ہے کہ جو بھی تم میں بغیر خاوند کے یا بغیر عورت کے رہ رہا ہے اور وہ نکاح کر سکتا ہے تو مسلمان معاشرہ مل کے کوشش کرے کہ ان کا شادی کر دے، ان کی شادی ہو جانی چاہیے. یہ دین کا کلچر ہے، یہ کلچر نہیں ہے جو ہندوؤں والا ہے کہ خاوند فوت ہو گیا تو ساری عمر یہ بیوہ رہے گی یا بیوی فوت ہو گئی تو ساری عمر وہ رنڈوا رہے گا، یہ کلچر نہیں ہے. کر دو شادیاں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے الگ الگ رہیں. اور انسان بغیر شادی کے رہتا ہے، کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں؟ عورت ہوتی ہے اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ان نیچرل لائف جو ہے اس کے کیا ریزلٹس نکل سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور خاص طور پر جو تم میں نیک بچے ہیں، نیک نوجوان، نیک مرد یا نیک عورتیں ہیں، ان کی تو خاص طور پر شادی کر دیا کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، تو يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اپنا فضل و کرم سے غنی کر دے گا. دیکھنا تو صحیح، شادی بڑی بابرکت ثابت ہوگی. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑے وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. مگر ہمارا کلچر یہ جی تھوڑا سا میں سیٹل ہو جاؤں، ابھی پڑھنا ہے، پھر کوئی جاب ملے گی، پھر اس کے بعد پیسے کماؤں گا، پھر کوئی گھر بناؤں گا، پھر اس کے بعد شادی ہوگی، ابھی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی ہم کیسے، کہاں سے کھلائے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، کچھ پیسہ نہیں ہے، شادی کر دو، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. شادی بڑی بابرکت چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا مشکل کام ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو رسم و رواج ہیں نا ہمارے، ان میں پھنس کے ہم نے شادی کے مسائل کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. ورنہ شادی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، دو بول ہیں، اور میاں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کو جو دے سکتا ہے دے بس. یہ ہمارے معاشرے کی جو شرطیں ہیں نا اور پابندیاں ہیں، اس سے ہم نے شادی کے مسئلے کو بڑا الجھا دیا ہے اور بڑا مشکل بنا دیا ہے. اور حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی اپنے سر کے بالوں کو سفید کر بیٹھی ہیں. آج گھر گھر یہ المیہ ہے، حقیقت ہے، اور نوجوانوں کو بھی یہی حال ہے. بوڑھے ہو کے شادیاں کرتے ہیں، 30, 35, 40 سال کے ہو کے شادیاں کرتے ہیں. خود سوچیں کہ 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں شادی کے بعد اللہ بچے دے گا، تو یہ بچہ جب جوان ہوگا تو خود تو بوڑھا ہو چکا. تو مزہ تو تب ہے کہ انسان جوانی میں ہی اپنے بچوں کو بھی جوان دیکھے اور اپنے آپ کو بھی جوان دیکھے، اور ایسی عمر میں بچوں سے فارغ ہو جائے. عربوں کا کلچر کیا تھا، مسلمانوں کا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، وہ اور ان کے بیٹے دونوں صحابی ہیں، اور بیٹا بھی جوان ہے اور باپ بھی جوان ہے. فرق کتنا تھا عمر میں؟ صرف 12 سال کا. 12 سال کا باپ اپنے بیٹے سے 12 سال بڑا ہے. جب دونوں چلتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے دونوں بھائی بھائی ہیں. باپ صرف اپنے بیٹے سے 12 سال بڑا ہے. یعنی کیا مطلب؟ 13 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 13ویں سال میں جب وہ تھے تو بیٹا اللہ نے دے دیا. اب دیکھیے 12 سال بڑا باپ اور بیٹا 1 سال کا. یہ مسلمانوں کا حال تھا. اور ہم بہرحال انتظار کرتے 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 مایوسی کے دور سے گزرتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کی سوچ بن جاتی ہے جس سے حالات کو ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور ہم اپنے حالات کو، مستقبل کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جبکہ مستقبل کل کیا، آئندہ چند لمحے کا علم بھی ہمیں نہیں ہے. اللہ پہ توکل ہو تو اللہ تعالیٰ بڑے آسان راستے کر دیتا ہے. مسئلہ یہی نا کہ اللہ پر ایمان ہمارا کم ہے. ہمیں اپنے دست و بازو پر، اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر بڑا اعتماد ہے، اس پر ایمان ہے، مگر اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے. کسی وجہ سے تو مسائل ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس پیسے نہیں، جو واقعی سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا، لیکن خواہش ہے. دین تو ابھارتا ہے، پھر بھی ابھارتا ہے، کرو شادی. لیکن اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، نہیں جی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تو ان کو تو اور زیادہ پاک دامن رہنا چاہیے کہ ان کے دامن پر کوئی خدا نخواستہ دھبا نہ لگے، وہ اور محتاط رہیں اور اللہ سے ڈریں اور پاک دامن رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ روزے پہ روزے رکھیں، روزے رکھیں. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، ایسا روزہ ایسے نوجوان کے لیے جس کے اندر خواہش ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس استطاعت نہیں کہ اپنی بیوی کو سنبھال سکے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے، یہی روزہ اس کے لیے بہت بڑی ڈھال ہوگا. یہ آپ کا ارشاد ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. جب بنا دے تو پھر شادی کر لیں. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو. یہ ایک اور مسئلہ ہے. غلام تھے، مسلمان بھی ہو گئے، تو اسلام تو آیا ہے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، غلامی کے جو جڑ ہے اس کو کاٹنے کے لیے. یہ دنیا میں غلامی کا تھا ایک چرچا، اسلام نے ان غلاموں کو آزاد کیا ہے. بلال ہیں، سیدنا سلمان ہیں، صہیب رومی ہیں، اس طرح بہت سے اور ہیں. تو ان سب کو دین نے کیا کیا؟ آزاد کر کے مقام دیا ہے. تو یہاں اب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے یہاں بہت سے غلام آنے لگ گئے تو وہ غلام مسلمان بھی ہو گئے. اب اسلام لانے کے بعد وہ چاہتے ہیں ہم آزاد ہوں، تو اپنے مالک کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری کیا قیمت چاہیے کہ میں آزاد ہو جاؤں. تو مسلمان جو مالک ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی اتنی. تو یہاں شریعت حکم دیتی ہے کہ تم اگر وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے لکھ دیں، غلام یہ کہتا ہے آپ مجھے لکھ دیں کہ اتنی رقم مجھے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس کو لکھ کے دے دو. اس کو کہتے ہیں مکاتب. اور وہ پھر آزاد ہو، وہ جائے محنت کرے کمائے اور اتنی رقم جو ہی دے وہ آزاد ہو جائے گا. کیونکہ غلام خریدے بھی جاتے تھے، آپ نے خریدا جا کے اور پھر اس کے بعد وہ مطالبہ کرتا ہے کہ جناب مجھے آزاد کریں، آپ بتائیں کتنی رقم چاہیے، میں محنت کر کے پیسے آپ کو دے سکتا ہوں. تو اگر اللہ فرماتا ہے اگر تم ان میں خیر اور بھلائی کو محسوس کرو کہ واقعی نیکی کی طرف مائل ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ نہیں دیں گے، یا خدا نخواستہ واپس پلٹ نہیں جائیں گے کفر کی طرف، تو ایسی صورت میں ایسے غلاموں کو تم آزاد کر دو، لکھ دو ان کو. وہ ایسے ہی ہوا ہے. بہت سے غلام، حتیٰ کہ خواتین، مسلمان خواتین نے محسوس کیا کہ ہمارے غلام بہت نیک ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، علم پڑھنے کا شوق ہے، جا کے بیٹھتے ہیں ایسی محفلوں میں، اثر لیتے ہیں. تو جو ان کو پتہ چلتا ہے عورتیں کہتی ہیں جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ علم حاصل کرو، کوئی غلامی نہیں ہے، جاؤ تم آزاد کرو. بے شمار علماء ہیں جو مسلمان عورتوں کے غلام تھے، مسلمان عورتوں نے ان کو آزاد کیا. حسن بصری، سنا نا نام، غلام تھے. ابن سیرین غلام تھے، اور بھی بہت سے ہیں، سب کو آزاد کیا. اور دیکھیں پھر انہوں نے دین کی کیسی خدمت کی. خیر نظر آئے تو کر لو. پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے بھی انہیں بھی دے دو. یہ پھر ایک اور احسان کی بات کی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے پھر ایسے لوگوں سے پیسے لینے کی. تمہارے پاس آئندہ سرمایہ ہے اور ہے تو اس غلام سے ضرور کموانا ہے، بلکہ اس کی مدد کرو. یہ لو بھائی، جاؤ آزاد بھی ہو، یہ پیسہ بھی لو، اپنا گھر بناؤ، شادی کرو، آباد ہو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو. لونڈیاں بھی ہوتی تھی، اور ایسی لونڈیوں کو خاص طور پر جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس نے لونڈیاں بہت سی رکھی تھیں، اور ان کو کہتا تھا کہ جاؤ آج رات وہاں گزار کے آؤ، اس سے پیسے لے کے آؤ صبح. تو وہ جو رات کو بدکاری کرواتی، جو اس کو پیسے ملتے وہ پھر اس سے میں لے لیتا تھا، اور اس طرح اس نے اپنا ذریعہ آمدن بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری وہ لونڈیاں جن کے اندر خیر اور مومن ہیں ان کو دنیاوی فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے وہ لونڈی ہے، اور حق وہ ہے جو مجبور کر دے. اور عورت اس کو ناپسند کرتی ہے لونڈی، تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. ان عورتوں کو اللہ معاف کر دے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی. یہ سب چیزیں نازل کر دی ہیں اس قرآن مجید میں. پہلوں کے واقعات پڑھ کے انسان بڑی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اور پھر اسی طرح پرہیزگار لوگ ایسے لوگوں کے حالات کو دیکھ کے اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچا سکتا ہے. یہ روشن نشانی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اس کے نور کی مثال مثل ایک طاقے ہے, وہ ڈالا جو ہوتا ہے دیواروں کے اندر پرانے گھروں میں بنایا جاتا تھا, اور اس طاق میں چراغ ہو. الزجاجت کا انہا کوکب دری یوقد, اور یہ چراغ شیشہ کی قندیل میں ہے اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہے, اور وہ چراغ یوقد من شجرت مبارکہ, ایک بڑے مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے. لا شرقیت ولا غربیہ, اور یہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. یکاد زیتوہا, قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء, وہ چمک اٹھے روشنی دینے لگے. ولو لم تمس سنار, ہاں آگ نہ بھی اس کو چھوئے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اور قرآن کو اور اس کی تعلیم کو اس طرح پیش کیا ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ ایمان. اللہ نور السماوات والارض, یا مراد یہ کہ اللہ تعالی جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ان کو اس نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس سے ان کی دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس مثال کو اللہ تبارک و تعالی یہ بتا کے دے رہے ہیں کہ دین بہرحال کیا ہے, یہ جس دل کے اندر بیٹھ جائے اس کے اندر یہ لالٹین جل جائے, اس کا دل جو ہے نا بالکل صاف و شفاف شیشے کی طرح ہو جائے, تو اس کا پورا وجود بقعہ نور بن جاتا ہے. یہ مومن ہے, اور یہی حالت مسلمان معاشرے کی ہے. اور یہی کچھ ہوا, صحابہ نے اسلام قبول کیا. دیکھیے کیسے کیسے انسان نکل آئے, بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. اور ایسی مثالیں ہیں کہ آج تک ہم مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں. کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے, اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں, اتنے نیک انسان تھے, اتنے اللہ والے لوگ تھے, اتنے دل کی کایا ان کی پلٹ گئی کہ کیا تھے اور پھر کیا سے کیا بن گئے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نور, ایمان کا نور دل کے اندر بیٹھے تو صحیح, اور پھر دیکھیے اس کی صفائی ہوتے ہوتے انسان کیسے بن جاتا ہے. یہی بات فرمائی ہے, نور علی نور, نور پر نور ہے. یعنی ایک روشنی ایمان کی اور پھر اس پر عمل کی روشنی, یہ سب نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے, وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہی مطلب ہے, نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح, اللہ کی یاد ہونی چاہیے. آپ منع فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ نہ دو, گھروں میں پڑھا کرو. آپ کیسی نمازیں پڑھتے تھے, سنت کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے آپ ہمیشہ سنتیں نوافل اپنے گھر پڑھتے تھے, فرض آ کے مسجد میں پڑھتے تھے. فرض پڑھ لی ہیں, بعد کی سنتیں پڑھنی ہیں تو گھر جا کے پڑھنا ہے. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں گھر کے بچوں پر, بیوی پر, ماحول پر, آنے والوں پر, دیکھنے والوں پر, کہ اس گھر میں اللہ اللہ ہوتی ہے, برکتیں الگ ہیں, مہربانی اللہ کی الگ ہوتی ہے. خود بخود بندہ جو ہے نا خاموش, دعوت ایک ہوتی ہے, خود بخود نماز کی طرف لپکتا ہے. یہ وہ چیز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس لیے بعض مسائل ایسے بھی ہیں, خاص طور پر میں خود محسوس کرتا تھا کہ یہ بات تو صحیح ہے, لیکن بعض ہمارے عرب دوست, جب میں کینیڈا میں تھا تو وہاں مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے تو فرض پڑھنے کے بعد وہیں سنتیں پڑھ لیتے, تو بعض عرب دوست بڑے سخت ناراض ہوتے تھے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں, وہ مسجدیں فرض پڑھنے کے لیے ہیں, گھروں میں جا کے سنتیں پڑھیں, کیوں یہاں پڑھتے ہیں آپ, بات ان کی لگتی تھی. اور بعض اوقات ہم نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم جب جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں عرب جو ہے نا وہ آتے ہیں صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کیا سنتیں نہیں پڑھتے. ہم یوں کہتے ہیں وہ سنتیں نہیں پڑھتے, کیا پتا وہ گھر جا کے سنتیں پڑھتے, وہ اسی پر عمل کرتے ہوں. ہم سارا کچھ یہی نمٹا جاتے ہیں, لیکن گھروں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے. رجال، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے، یہ سب لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ ساری نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ دن ایسے آنے والا ہے جو بڑا ہولناک دن ہوگا، تو اس لیے کچھ عمل کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے ہمیں بچا دے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ نیتیں صحیح ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خوب نوازتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، اور کافر ان کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہو لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہی کچھ ہوتا ہے، کافر ہی کچھ کرتا ہے۔ سراب جانتے ہیں نا، سراب مراج، صحرا ہو، چمکتی ریت، اس کو دور سے نظر آتا ہے وہ پانی ہے، وہاں ایک گرمی ہے، پھر چلتا جاتا ہے، وہاں جتنا قریب جاتا ہے وہ اتنا دور ہوتا جاتا ہے، پانی نہیں نظر آتا۔ کافر کے ہی حال ہے، دنیا میں جو عمل کر لے کل قیامت کو وہ سراب ہی محسوس ہوں گے، جو سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا بھی شاید کوئی فائدہ ہوگا، لیکن کچھ کل کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ حتی اذا جاءہ واللہ، تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا کفر کی وجہ سے۔ یا کافر کے بارے میں یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، جو کچھ وہ محنت کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اس کو دنیا میں سب کو ریوارڈ مل جاتا ہے لیکن آخرت میں نہیں ملتا۔ او کظلمات فی بحر، یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ یعنی کافر کے اعمال کی مثال یوں سمجھیے کہ گہرا سمندر اور ایک کے اوپر دوسری تہ، اور ایک ایک تہ جو ہے نا نیچے والے پانی کو اور سیاہ کر رہی ہے اور ماحول کو ڈھانپ رہی ہے، پھر اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، یعنی تاریکیوں میں کافر بس گھومتا ہے، یا تاریکیوں میں کافر جو ہے وہ لڑکتا رہتا ہے، اس لیے نظریہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنا ہاتھ نکالے اس اندھیرے میں تو اسے بھی قریب سے نہ دیکھ سکے، اتنا ہوتا ہے، ہاتھ نکال کے اس تاریکی کی وجہ سے اس کو اپنے اندھیرے ہاتھ بھی تاریکی کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ یہی حال ہے کہ جب اس کو قریب سے ہی کچھ چیز دکھائی جائے، چاہے وہ دین کی بات ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو، کچھ سنایا جائے، کچھ دکھایا جائے، نہیں اثر کرتا اس۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی پھر روشنی نہیں ہوتی، وہ اندھیرے میں ہی رہتا ہے۔ اس لیے کفر تاریکی کا نام ہے اور ایمان نور کا نام ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے سارے پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اللہ کو معلوم ہے، لوگ کچھ بھی کریں اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تو انسان بہتر یہ ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تو یہ الگ کیوں ہے، وہ بھی ان میں شامل ہو جائے، فرما بردار بن جائے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے سب کو، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی، کہ بادشاہت، اقتدار، اختیار ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر سب نے مر کے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور پلانٹ میں نہیں جانا، یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔